الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دار پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دار پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردار نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی آ کے جس دم ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو میں دو تین دن پہلے برطانیہ کے 3 ماہ کے دورے کے بعد یہاں پاکستان پہنچا تھا کہ یہاں کے ساتھیوں کا اصرار شدید ہوا اور مجھے اپنے گھر بتائے بغیر یہاں آپ کی خدمت میں آنا پڑا تاکہ اس دور دراز افتادہ علاقے میں خلافت راشدہ کی اس کانفرنس میں ہماری حاضری ہو جائے اور ابو بکر و عمر کی ناموس کے اس اجتماع کی وساطت سے ہماری نجات ہو جائے میرے دوستو یہ جلسہ خلافت راشدہ صحابہ کرام اور حضور کی سیرت کے عنوان پر ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام نے 313 صحابہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، 313 صحابہ، اور میدان بدر میں میرے پیغمبر نے سجدہ کر کے اس سجدے میں فرمایا، اے اللہ یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری 13 سال کی پونجی ہے، یہ میری دولت تیرے سامنے حاضر ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے سجدے میں رو رو کر کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج ان 313 کو تو نے مٹا دیا یا ان کفار نے مٹا دیا تو قیامت کی صبح تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ساری دنیا کے سردار ہیں، نبی جس کے لیے دنیا بنائی گئی، کائنات سجائی گئی، شمس و قمر بنائے گئے، شجر و حجر قائم کیے گئے، جس پیغمبر کے قدموں کے صدقے دنیا کا نظام بنایا گیا، آج وہ ساری دنیا کا سردار پتھر کے اوپر سجدہ کر کے اپنا ماتھا پتھر کے اوپر رکھ کر کہتا ہے، اے اللہ اگر تو نے ان کو بتا دیا تو تیرا دین مٹ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ میرے پیغمبر نے یہ دنیا کو بتا دیا تھا کہ صحابہ اگر باقی ہے تو اللہ کا قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو اسلام باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو ختم نبوت باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو شریعت باقی ہے۔ اے اللہ یہ بلال ہے کالے رنگ والا، یہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، یہ سمیہ ہے، یہ عمار ابن یاسر ہے، یہ سفید رومی ہے، یہ پوری دنیا کے یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ان کو کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ تیرے فضل سے ساری دنیا میں اسلام کو پہنچانا صحابہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، فرمایا اے اللہ اگر تو نے ان کو مٹا دیا تو دین مٹ جائے گا۔ اس لیے حفیظ جلندری کہتا ہے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں ابواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کئی لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے دوستو، ان صحابہ نے دین کو باقی رکھا، صحابہ کرام دین کی بقا ہے، اور ان صحابہ میں خلفاء راشدین ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، ابو بکر صدیق وہ انسان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کسی نے جنت ہی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، حضور نے فرمایا یہ ابو بکر ہے، جنت ہی دیکھنا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، لیکن وہ خدا سے کتنا ڈرتا تھا کہ وہ ابو بکر درخت کے نیچے بیٹھ کر کہتا ہے، اے کاش میں ابو بکر انسان نہ ہوتا، میں درخت کے پتے ہوتا، کسی جانور کے کھانے کے کام آ جاتا، قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ اس ابو بکر کی عظمت ہے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میری بات کروں کل مسلم بالناس، ابو بکر کو بلاؤ میرے مسلم پر آ کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور نے 3 مرتبہ کروایا کہ ابو بکر کو بلاؤ وہی آ کر نماز پڑھائے، 3 مرتبہ عائشہ سپیکر یہی مگر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقبل اللہ الا ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، اللہ ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ صدیق اکبر تشریف لائے، صدیق اکبر نے حضور کے مسلح پر 17 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں پڑھائی۔ وہ ابو بکر جس نے نبی کے مسلح پہ 17 نمازیں پڑھائی، اس کا کا مقام کتنا اونچا ہے. یہ خلیفہ راشد ہے, یہ اول خلیفہ ہے. اسلام کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے, اسلام کی بقا صحابہ کی ناموس میں ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کا المفلحون, یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کا کتب فی قلوبہم الایمان, ایمان ان کے دلوں سے محو نہیں ہو سکتا, راسخ ہو چکا ہے, چمڑی ادھر سکتی ہے, اللہ کا نام نکل نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے یہ رشتے رحم ربہم برحمت منہ, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. قرآن کہتا ہے آج ہمیں درجہ کا نہیں بننا, ان کا تو اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, انہوں نے جانوں کا سودا خدا سے کر لیا, مال کا سودا خدا سے کر لیا. قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما آت اللہ علیہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتی, جن کا کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتا. یہ صحابہ کی وہ جواب ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے حکم پر 313 بن کر بدر کے میدان میں نبی کا ساتھ دیا, 14 شہید ہو گئے, جنہوں نے احد کے میدان میں 750 بن کر نبی کا ساتھ دیا, جن میں 70 شہید ہو گئے, عنین کی وادی میں میرے پیغمبر کا ساتھ دیا 12,000 ہو کر جن میں 19 شہید ہو گئے, خندق کی وادی میں 3,000 بن کر میرے نبی کا ساتھ دیا 24 شہید ہو گئے, جن کے اندر پیرے میں میرے دوست 70 صحابہ گئے جن میں 77 شہید ہو گئے, لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا, نبی کی محبت نہیں چھوڑی. بنی نضیر کے قبیلے میں گئے, 10 صحابہ کے ٹکڑے کر دیے گئے. زید ابن اسلم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا, اور زید ابن ابی کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, طارق ابن زید کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا گیا. لیکن زید نے بھی نہ محمد کا کلمہ چھوڑا, نہ اللہ کا قرآن چھوڑا. وہ ٹکڑے ہو گئے, وہ کٹ گئے, وہ مٹ گئے, وہ جٹ گئے, لیکن ساری زندگی محمد کے دین کو مدینے سے لے کر کئی چین میں جا کر سو گیا, کئی روس میں جا کر سو گیا, کسی قبر کچھ تم دنیا کے قلعے کے نیچے بن گئی. کوئی عمر بن عاص تھا تو مصر میں سو گیا, کوئی سعد بن ابی وقاص تھا تو چین میں سو گیا, کوئی ابو جیب انصاری تھا تو کچھ تم دنیا کے قلعے میں سو گیا. اور سہیب روم سے آیا, اور بلال حبشہ سے آیا, اور خالد بن عاص سے آیا, دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے, اللہ کا قرآن لے کر. ساری زندگی کٹ گئی, بچے چھوڑ دیے, بیویاں چھوڑ دی, حویلیاں چھوڑ دی, سب کچھ لٹا دیا, لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا, نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا. نعرہ تکبیر. ان ایک صدیق اکبر, ایک کون ہے صدیق اکبر کا مقام کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے, ٹھیک ہے, اتنے کے ساتھ ہے جو سب کرتے ہیں وہ پیر اسلام سے خارج ہے. ابو بکر کی صداقت میں, ابو بکر کی عدالت میں, ابو بکر کی عدلت میں, ابو بکر کی رفاقت نبوت میں, ابو بکر کی معیشت رسالت میں جو رائے چٹانے کے برابر سب کرتے ہیں اس کا ایمان نہیں رہتا ہے. اس لیے کہ صحابہ کی بقا میں نبی کا دین ہے, اگر صحابہ نہیں تو نبی کا دین نہیں. بات ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہے, بہت توجہ کر اس کی نیتی کو دیکھ, وقت ہو رہا ہے, موضوعات بہت زیادہ ہیں, میں آپ کے سامنے ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جس کے طرز حکومت کو دیکھ, جس کے طرز اقتدار کو دیکھ لے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا حضور کی وفات کے بعد کہ کوئی کام تو میں ایسا کر جاؤں اپنی زندگی میں جو ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو. ابو بکر نے تو حضور کی زندگی میں مجھے کسی نیکی میں درد نہیں دیا, لیکن اب تو میں کوئی کام ایسا کر جاؤں جو ابو بکر نے نہ کیا ہو. کتابوں میں موجود ہے حضور کی وفات کے بعد فاروق اعظم کو پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر مقام سخ میں ایک نبیلی صحابیہ رہتی ہے, نبیلی صحابیہ ہے, وہ صحابیہ پیغمبر علیہ السلام کی بڑی موقف ہے, اور کچھ نبیلی ہے, اس کا خدمت گزار کوئی نہیں, اس کے پاس آنے والا کوئی نہیں. انہوں نے خیال کیا کہ اس بیوی اس بری عورت کا ابو بکر کو تو پتا نہیں, صبح صبح جا کر میں اس کی روزانہ خدمت کیا کروں گا, اس کے لیے پانی بھر دیا کروں گا. انہیں فجر کی نماز کے بعد گئے, کہنے لگے اما میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. دن میں خیال تھا کہ ابو بکر کو تو پتا نہ ہوگا, چلو یہ نیکی ایسی ہوگی جس میں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. میرے دوست فاروق اعظم نے جا کر اما سے کہا, اما میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اما نے کہا بیٹا میری کیا خدمت کرے گا, تو عمر نے جواب دیا اما میں تیرے جھوپڑے کی صفائی کر دیا کروں گا, تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا. ہائے اما نے کہا بیٹا تھوڑی دیر گزری تھی, ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا.
اور کیا وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا. دوسرے دن میں نماز فجر سے پہلے ہی انہیں کہتے ہیں میں چلا گیا اور نماز فجر سے پہلے ہی جا کر میں نے اماں سے کہا اماں آج تو میں پہلے آ گیا ہوں. اماں نے کہا بیٹا وہ آدمی آج بھی آ چکا ہے, صفائی بھی کر گیا ہے, پانی بھی بھر گیا ہے. انہیں کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو میں تہجد کے وقت ہی چلا گیا. میں نے اماں سے کہا اماں میں تیرے دروازے پہ آپ بہت جلدی آ گیا. اماں نے کہا بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے, وہ تیرے جھونپڑے کی صفائی کر چکا ہے, وہ پانی دینے کے لیے پہاڑ کے اوپر گیا ہوا ہے. انہیں کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا, چاند کی چاندنی ہے, میں نے کہا دیکھوں وہ آدمی کون ہے جو آج جھونپڑی کی صفائی کرتا ہے, پیلا کے لیے پانی بھرتا ہے. انہیں راستے میں کھڑے ہیں, دیکھا تیزی سے ایک آدمی آ رہا ہے, اس کے چہرے سے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کے بغل میں پانی کا بچن ہے. وہ قریب سے گزرنا چاہتا ہے. عمر نے بازو پکڑ لیا اور عمر نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ پہنچتا نہیں ہے. اور وہ کیا بن کہتے ہیں میں نے زبردستی جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی. وہ آدمی اس وقت تک کبھی قابو نہ کر سکے گا. میرے دوست یہ صدیق پر کی عظمت ہے. ابو بکر صدیق اسلام کا بطر خشندہ نشان ہے کہ جس کی مثال کائنات انسانی میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. میرے دوستو صدیق اکبر وہ عظیم انسان ہے کہ اس کی قیادت کو تمام صحابہ نے مانا ہے, اس کی قیادت کو حضرت علی نے بھی مانا ہے, حضرت حسین نے بھی مانا ہے. آج ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میں علی سے محبت کرتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور میں ابو بکر کو نہیں مانتا, اس کی علی اور حسین والی محبت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ابو بکر سے علی علیحدہ ہوتا, ابو بکر صدیق کا علی دشمن ہوتا, عمر حسین کا حسین حضرت حسین صدیق اکبر کے مخالف ہوتے, تو مجھے بتاؤ صدیق اکبر سال تین مہینے دس دن تک خلیفہ رہے. علی نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی؟ حسین نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی؟ حسن نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی؟ اگر میرے دوست یزید کو حضرت حسین نے غلط سمجھا اور حضرت حسین یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار لے کر یزید کے مقابلے میں چلے گئے, حضرت حسین کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیانت داری سے یزید کو غلط سمجھتے تھے. جس کو بیٹے نے غلط سمجھا اس کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی کو حسین کے والد ہیں, بیٹا جس کو غلط سمجھے تلوار لے کر مقابلے میں آ جائے. اگر باپ علی ابو بکر کو غلط نہیں سمجھتا تھا تو پیچھے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ اگر غلط نہیں سمجھتا تھا تلوار کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ اور بیٹا تو بتا دے کہ جس یزید کو غلط سمجھے تلوار لے کر مقابلے میں آ جائے. کیا باپ علی نعوذ باللہ بزدل تھا کہ ابو بکر کو غلط نہیں سمجھتا رہا, نمازیں بھی پیچھے پڑھتا رہا, عمر کو غلط نہیں سمجھتا رہا, نمازیں بھی پیچھے پڑھتا رہا, عثمان کو غلط نہیں سمجھتا رہا, نمازیں بھی پڑھتا رہا؟ یہ دیکھو علی اور صدیق کی عظمت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. علی کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کے دروازے پہ ملے گا, حسین کو تلاش کرنا ہے تو عمر کے دروازے پہ ملے گا, اور حسن کو تلاش کرنا ہے تو عثمان کے دروازے پہ ملے گا. خاندان نبوت ابو بکر عمر کے ساتھی ہے, جو ان کو جدا کرے گا وہ علی کا بھی دشمن ہے, صدیق کا بھی دشمن. ابو بکر صدیق سب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھ سال تین مہینے دس دن تک خلافت کا زمانہ پایا, دو سال تین مہینے دس دن خلافت کا زمانہ پایا, اور 11 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لگایا. 11 لاکھ مربع میل زمین, یہ کراچی سے لے کر پشاور تک پاکستان پہلے 3 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم ہے, لیکن سٹی کے اپنے قدارے خلاف 11 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم تھا. اور حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 45.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لگایا. عثمان غنی آئے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لگایا. حضرت علی تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5.5 سال تک 45.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لگایا. حضرت حسن چھ مہینے کے لیے خلیفہ بنے تو انہوں نے 23.5 لاکھ مربعی زمین پر 6 مہینے تک خلافت کا پرچم لگایا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سید سعد بن عبادہ نے ملک کے شام کے شہر ایک مکان سکن تھے جس وقت جا کر کہا کہ آپ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کریں. حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اپنا مقتدا مانا, اپنا پیشوا مانا اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے جب اپنی سلطنت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہو گیا تو ایک امیر معاویہ نے 19.5 سال تک 64,65,000 مربعی زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچہ لگا دیا. میرے دوستوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اپنے لوگ حرف پانی کا شکار ہو جاتے ہیں. صرف راستیت اور صلاحیت کے پر بندے تھے. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی حقیقی سالی ہے, حضور کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہے. ایک دن حضور کے گھر گئے, اپنی بیوی اپنی بہن کے گھر گئے, گھر گئے موجود ہیں, حضور موجود نہ تھے. ام حبیبہ نے حضرت معاویہ کے سر پر تیل لگانا شروع کیا. سوال کے میرے کمن کرے اوپر سے حضور آئے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں. حضور نے فرمایا ان اللہ و رسولہ یحب نہیں, اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ معاویہ کے یوم القیامت میں ہردا ام نور ایمان, معاویہ اس حال میں اللہ کی عدالت میں قیامت سے دکھائے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. حضور نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر, لوگو معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنا. حضور نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللهم اجعل معاویہ حاجی المهدیہ, اے اللہ معاویہ کو حاجی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللهم علم الکتاب حسابا وطن عذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دو گھر کے عذاب سے بچا دے. حضور علیہ السلام کے سلام نے میرے دوستو حضور علیہ السلام کے سلام نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ میرا راستان ہے. حضور کی حدیث ہے فرمایا صاحب السر معاویہ فمن احبته فقد نجا فمن ابغضه فقد ہلاکا. معاویہ میرا راستان ہے, جو معاویہ سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہوگا, جو معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. آج پاکستان میں پوری دنیا مسلمانوں کے اندر ایک گروہ کریٹیکل تھا جس نے تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ جناب علی تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ تاریخ کہتی ہے حضرت علی غلط تھے, تاریخ کہتی ہے حسین نعوذ باللہ غلط تھے. تاریخ کا سہارا لیا. ایک آدمی نے لاہور سے اٹھ کر تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ تاریخ کہتی ہے علی نے معاویہ غلط تھے, تاریخ کہتی ہے عمر بن عوف غلط تھے. یاد رکھو میں دنیا کی تمام تاریخوں کو تمام کتابوں کو تمام چیخوں کو صحابہ کے مقابلے میں گندی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. نبی کے صحابہ کی عظمت قرآن میں بیان کی ہے, حدیث میں بیان کی گئی ہے. ساری تاریخیں گندی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی. کسی صحابی کے خلاف کسی انسان کی کسی بکواس کو قبول نہیں کیا جائے. بات سنتے میں نہیں ہے میرے دوست. اگر کسی آدمی کو حضرت علی معاویہ سے یا حضرت علی مرتضیٰ سے کوئی قد ہے کوئی پرس ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جب پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بڑھ جاتا ہے. نہیں ہم نہیں تاریخوں کی روخوں کو مانتے, ہم نہیں مفکروں کو مانتے, ہم نہیں من کھڑے لیڈروں کو مانتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم نبی کے فرمان کو مانتے ہیں. اور ٹھیک ہے نہیں نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی حقیقت ہے؟ میرے دوستوں ایک بات ذہن رکھیں, ایک آدمی جا رہا ہے اس کے ہاتھوں میں کستوری ہو اس کے ماتا ہو, میں یہ پوچھوں کہ جناب یہ دستوری لے کر کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہیں کہ کستوری لے کر میں لکڑی کے تال پر کستوری تول لے جاتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ پاگل تو نے کستوری کی قدر میں پہچانے, اگر کستوری کو تولنا ہے تو کسی قدر شناخت کے پاس جا, کسی جوہری کے پاس جا, اور کستوری کے لیے تو لکڑی کے تال پر کستوری کو توڑتا ہے. میرے دوستو جو آدمی کستوری کو لکڑی کے تال پر توڑتا ہے وہ کستوری کی قدر میں پہچانتا. اسی طرح صحابہ کی مثال کستوری کی ہے, جو صحابہ کرام کو تاریخ کے تقریر کے پتے ملے گا ہم کہیں گے وہ صحابہ کی قدر میں پہچانتا, جس طرح کستوری کے لیے جوہری کی ضرورت ہے اسی طرح صحابہ کے لیے قرآن حدیث کے جوہری کی ضرورت ہے. صحابہ ہم تاریخ کے تراجم پہ کیوں تولے, ہم تاریخ کی تکڑی پہ کیوں تولے, ہم نہیں مانتے ایسی تاریخوں کو. مجھے بڑے کئی لوگ برطانیہ میں ملے تاریخ یہ کہتی ہے, میں کہتا ہوں میں ایسی تاریخ پہ کروڑ مرتبہ دل پھینکتا ہوں جس میں میرے نبی کے صحابہ کی توہین کی گئی. تو نہیں حضور نے یہ نہیں کہا اب صحابی کم نجوم ایسی مقتد تم ایسے بھائی تم میرے صحابہ ستارے کی طرح ہے, تم جس کے پیچھے بھی چلو گے فلا پا جاؤ گے. جس کے پیچھے بھی یہ نہیں کہا کہ ان میں معاویہ علیحدہ ہے, یہ نہیں کہا ان میں علی علیحدہ ہے, فرمایا ایسی ہی مقتد تم جس کے پیچھے بھی چلو گے. ہاں میں بلال کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں جعفر کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں صادق بن ربیع کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں صدیق کے پیچھے جاتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں عمر کی اقتدا کرتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, اس لیے کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ میری اقتدا کر یا میرے صحابہ کی اقتدا کر. جس کو صحابہ سے بہت ہے وہ خمینی کا چیلا ہو سکتا ہے, محمد کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. اپنے ایمان کو تاریخ کے چیخڑوں کی بنیاد پر ختم نہ کریں, تاریخ کے تراجو میں اپنے ایمان کو نہ توڑیں. اس موقع پر قرآن حدیث کو دیکھیں, صحابہ کی جماعت وہ جماعت ایک صحابی حضور حکم دیتے ہیں اور لوگ بیٹھ جاؤ, صحابہ کا ایمان تو دیکھو مسجد نبی میں سب لوگ کئی کھڑے تھے, حضور نے فرمایا لوگ بیٹھ جاؤ, ایک لمحے میں سارے صحابہ بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا ایک پاؤں حدیث کے اوپر ہے, ایک نیچے ہے, وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بھائی تیسری بار ہو کر کیوں نہیں بیٹھا, کہنے لگا کملی والے تو آپ کا حکم میرے کانوں میں آگے سے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آدمی میں دیر ہو جاتی ہے. حضور سامنے بکریوں کے بارے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بکریوں کے بارے بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابھی بیٹھا میں نے تجھے تو نہیں کہا بیٹھ جاؤ, تو جہاں بیٹھ گیا. اس نے کہا کملی والے آپ کی آواز اس بکری کے بارے میں آئی کہ بیٹھ جاؤ, میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. ارے اس نے جو عربی کا جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے, اب ترجمہ نے زمانے حال سے کہا اور ترکمندہ سے میں پوچھ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بات تو عشق کی ہے, بات تیری محبت کی ہے, بات تیرے پیار کی ہے. ایک بری عورت تھی اس نے مدینہ میں خبر سنی حضور شہید ہو گئے, یہ خبر غلط تھی, عورت کی لڑائی شروع تھی, خبر سن لی کہ حضور شہید ہو گئے, خبر صحیح نہ تھی. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا, بری کو بھی غیب کا علم نہ تھا. گھر سے عورت نکلتی ہے میں اتنے تعریف بری عورت کی میرے اس کا جوان بیٹا میدان جنگ میں تھا, اس کے بھائی میدان جنگ میں تھے, اس کے شہر کے شہر میدان جنگ میں تھا. حضور کی شہادت کی خبر سنی سارس بری عورت کی عمر ہے لاٹھی پہ توپ کی پیٹتی عورت کے پہاڑوں کی تک جا رہی ہے, عورت کی لڑائی کا موقع تھا. ایک آدمی نے راستے میں کہہ دیا اما تیرا نام تم نے ہمارا تو نہیں, کہنے لگی ہاں میرا نام ان میں ہمارا ہے, کہنے لگے اما تیرا جوان بیٹا عورت کے پہاڑوں پہ زبا ہو گیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اما تیرا خامد شہید ہو گیا ہے, ایک نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. کہ اپنی جلندری کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جس دیے حال کرنے کو کسی اچھی خبر کا بہتر استقبال کرنے کو, وہ گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاوٹ کر دیے تھے, اس نے سرگندے کے گوہر دی اور ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے کلام اس کو سنانی استعمال خاص وانس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. وہ بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کہتے ہیں یہی لب پر سوال آیا. بخاری پہلے بیٹھے تھا میں صحت کا سوال آیا رسول اللہ کہتے ہیں یہی مت پر سوال آیا لوگوں نے کہا ابھی زندہ ہے ہر چیز کہتا ہے کہ اس عورت نے کہا کہاں چل کر دکھا دے مجھ کو سورت کملی والے کی اور کہاں چل کر دکھا دے مجھ کو سورت کملی والے کی تیری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی اور نظر آیا کہ اے چل رہے سگن میرے تجلی ہے پکار تھی کیا میری تسلی ہی تسلی ابھی زندہ ہے سارا جہان زندہ ہے ابھی زندہ ہے ساری دنیا زندہ ہے یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے دوست عورت کی لڑائی شروع ہے عورت کی لڑائی ختم ہو چکی ہے ابھی مجھ کو سورت کملی والے کی تیری تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی وہ نظر آیا کہ اے چلو سدن میرے تسلی ہے پکار تھی کیا میری تسلی ہی تسلی ابھی زندہ ہے سارا جہان زندہ ہے ابھی زندہ ہے ساری دنیا زندہ ہے یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے دوست عورت کی لڑائی شروع ہے عورت کی لڑائی ختم ہو چکی ہے حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ سب اپنے ربی کو تلاش کر کے لاؤ صحابی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے ساتھ ملے اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا حضور تمہیں بلاتے ہیں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ صحابی عورت کے پہاڑوں پر گیا اس نے آواز لگائی اور ساتھ اپنے ربی تجھے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا ہے ساتھ زندوں میں نہ ملے ساتھ کو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں میں تلاش کرے ساتھ لاشوں میں نہ ملے چنانچہ زخمیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا وہ صحابی زخمیوں کے ڈھیر پر چلے گئے انہوں نے زخمیوں کو ہٹانا شروع کیا تو نیچے سے دیکھا کہ ساتھ اپنے ربی تڑپ رہا ہے اور تڑپتے ہوئے ساتھ کو نکالا اور نکال کر ساتھ سے کہا اے ساتھ اپنے ربی پیغمبر علیہ السلام نے تجھے سلام بھیجا ہے اور نبی نے تجھے بلایا ہے ارے کس طرح کا شیر زخمی اٹھتا ہے ادھر جب پیغمبر کا نام سنا وہ چپٹ کر اٹھنا چاہتا تھا لیکن زخموں کی وجہ سے گر گیا ارے نبی نے مجھے بلایا ہے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے یہ کہتا ہے پھر گر جاتا ہے اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے اس نے کہا میرے پیغمبر کو جا کر کہہ دو کہ میں آ نہیں سکتا ہوں میرے نبی کو میرا سلام کہنا میں زخمی ہوں میں تڑپ رہا ہوں میرے آخری وقت ہے میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں ارے اس نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور اس جو کاسب تھا سلام لے کر آیا اس کاسب کا بازو پکڑ کے اس تڑپنے والے صحابی نے کہا کہ میرے نبی کو میرا سلام کر دینا اور میری قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا اور انصاریوں کو جمع کر کے یہ کہنا کہ قوم کے انصاریوں تمہارا سردار سعد بن ربیع تھا وہ تڑپ کر شہید ہو گیا وہ نبی کے نام پہ ٹکڑے کرا گیا لیکن وہ نصیحت کر گیا وہ وصیت کر گیا کہ ساری قوم کٹ جائے ساری قوم مٹ جائے بچے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں لیکن اگر میرے نبی سے عورت آ گئی تو قیامت کے دن تمہارا گربان پکڑ لوں گا آئے وہ تڑپنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے ارے یہی واقعہ اتنا ہوتا تو میں میرے دوست اب میں اس کی عظمت کا اقرار نہ کرتا اسی واقعے کو اتنے الفاظ میں بھی ہوتا تو اس کی اتنی بڑی عظمت نہ رہتی عظمت یہ تھی میرے دوست ذرا آگے چلیں یہ بھی عظمت میں کوئی کم واقعہ نہ تھا آگے چلیں حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کر کے یہ آنے والا صحابی میرے نبی کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے ارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا میں ساتھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا اور اس کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک مکان کے چبوترے کے اوپر صدیق کو لیتے ہوئے ہیں چٹائی بچھا کر میں قریب چلا گیا میں نے دیکھا کہ یہ مکان بھی صدیق کا ہے لیتے ہوئے بھی صدیق اکبر ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ ابو بکر کے سینے پر کھیل رہی ہے ابو بکر اس کو چومتے ہیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے صدیق کی چیز نکل گئی صدیق نے رو کر کہا اے نوجوان یہ میری بچی نہیں یہ سعد بن ربیع کی یتیم بچی ہے میں اس لیے رہتا ہوں کہ سات کا آخری وقت آیا تھا اس نے یہ تو کہا تھا کہ نبی کے ہاتھ نہ آنے پائے اس نے یہ نہیں کہا کہ میری یتیم بچی کا کوئی خیال کرے ارے یتیم بچی دنیا میں رہ گئی لیکن تڑپنے والے نے آمنہ کے در یتیم کی عظمت کا سوال کیا یہ صحابہ کا ایمان تھا یہ صحابہ کی عظمت تھی یہ صحابہ کا جو وقار تھا وہ عہد تھا میرے دوستو ایک آدمی نماز اثر کرے بغیر نماز اثر کرنے کے بعد دعا کیے بغیر گھر کو چلا جاتا ہے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو بھائی انہیں جو ہے تو دعا کیے بغیر گھر چلا جاتا ہے کیا بات ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہنے لگا کمی والے میرے گھر میں کپڑا کوئی نہیں ہوتا یہی دو چادریں ہیں میرے گھر میں میری بیوی بھی یہی دو چادریں پہنتی ہے میں بھی یہی دو چادریں پہنتا ہوں ہوں، ہم نے گھر کے اندر ایک گڑا کھودا ہوا ہے، جب میں مسجد کو آتا ہوں تو بیوی یہ چادر اتار کر مجھے دے دیتی ہے اور خود گڑے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو میں گڑے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور بیوی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ میرے دوست اس کے بعد اے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا کملی والے سرد پڑھ کر میں تو آپ کے بغیر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ بیوی کی نماز ادا نہ ہو جائے۔ ارے چند دنوں کے بعد دونوں نے غنیمت سے کپڑا آیا، حضور نے سب سے پہلے غنیمت کا کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیجا۔ ارے جب غنیمت کا کپڑا اس عورت کے پاس پہنچا، اس نے اپنے شوہر سے کہا بتا حضور کو کس نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں کپڑا کوئی نہیں؟ اس نے کہا میں نے بتایا تھا۔ عورت نے جلال میں آ کر کہا اے میرے شوہر، اگر اسلام میں عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا آج میں تجھے طلاق دے دیتی، اس لیے کہ تم نے اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ظاہر کیوں کیا؟ یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ غلبہ تھا، یہ میرے دوست وہ عظمت تھی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے عشاء کی نماز کے بعد پانی مانگا، اپنی بیوی سے کہا پانی لاؤ، اور بیوی پانی دے کر آئی، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے پانی لے کر سرانے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس اپنے شوہر کو دیکھا تو شوہر کی آنکھ لگ چکی ہے، شوہر سو چکے ہیں، وہ عورت پیالہ لے کر پانی کا ساری رات کھڑی رہی، چیک کر کے بتایا شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیوی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی۔ اس شوہر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا لیکن یہ کہا کہ ساری رات کھڑی رہی۔ اس نے کہا ہاں اگر آدھی رات میں تمہاری آنکھ کھلتی اور تم پیاسے ہوتے اور تمہیں پانی نہ ملتا تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دیتا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میرے دوست صبح کی نماز کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا دنیا میں وفادار عورتیں اور بھی گزری ہیں لیکن تیرے بیٹھی وفاد سے اور بیوی میں نے نہیں دیکھی، اس لیے اگر میں آج تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ آج جو کچھ تم مجھ سے سوال کرے گی میں تجھے وہ پورا کروں گا، جو مجھ سے مانگے میں تجھے پورا کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی کپڑا نہیں چاہیے، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، اس لیے کہ تم نے وفاد شاعری میں حد کر دی ہے، میری محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب اس نے تین مرتبہ کہا کہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے تو اس عورت نے بڑی عجیب بات مانگی، تو عورت نے کہا کہ اگر مجھے ضرورت تو کسی چیز کی نہیں لیکن اگر تو دینے پہ ہی آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ اس عورت نے کہا مجھے ضرورت تو کسی چیز کی نہیں لیکن اگر تو دینے پہ ہی آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ ہائے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، تم اس خدمت والی بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے، اور اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جو مانگے گی میں دوں گا لیکن یہ چیز ایسی عجیب ہے کہ میں کیسے دے دوں، میں تم پر ہاتھ رکھ کر اس طرح چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا، بیوی سے کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، جو فیصلہ حضور فرمائیں گے وہ تجھے بھی منظور ہوگا مجھے بھی منظور ہوگا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ راستے میں میرے دوست ابھی نبی حضور علیہ السلام کا گھر نہیں آیا تھا، راستے میں ایک گڑا تھا، گڑا گہرا گڑا، اس صحابی کا پیر پھسلا، یہ گڑے سن کر گیا، پین تو گرم آیا، بیوی نے ہاتھ پکڑ کر خانے سے نکالا، پین تو گرم آ چکا تھا، تکلیف تھی، اور جناب علی اس نے ایک کپڑا پھاڑ کر ٹانگ پہ لگایا ہے، اب خانے کہتا ہے حضور کی طرف چلتے ہیں، اسی طرح گھسک گھسک کے چلتے ہیں، لیکن بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو طلاق مانگتی تھی اور تو کہتی مجھے طلاق کی ضرورت نہیں، اس بیوی کے نظر جائز کرو، میرے دین علاقہ دین چکوال اور دریش کے لوگوں سمجھتے تھے چترال دریش کے علاقہ کے لوگوں اس پیغمبر کی صحابیہ کے ایمان کی کیفیت کو دیکھو۔ اس بیوی نے کہا مجھے دنیا کی تکلیف تو کوئی نہ تھی، صرف اس لیے میں نے تجھ سے طلاق مانگی تھی کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس انسان کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو اس کے ایمان میں شک ہے، میں نے 15 سال کا جیسے یہ دیکھا کہ تجھے تکلیف کوئی نہیں آئی تھی، میں نے کہا تیرے ایمان میں شک نہ ہو اس لیے میں طلاق مانگتی تھی، لیکن اب اور تو کنویں میں گڑے میں گر گیا، تیری ٹانگوں پہ ورم آیا، تجھے تکلیف پہنچی، میں نے کہا ایمان کامل ہو گیا۔ اس عورت کے ایمان کو دیکھو، اس عورت کی محبت کو دیکھو، یہ تھا صحابہ کا جذبہ، یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا ولولہ۔ میرے دوست اسی صحابی صحابہ کے مشن پر اس وقت پوری دنیا میں ایک طرح کام کر رہی ہے جس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے، جو اسی ملک کو جو اسی محبت کو پوری دنیا میں فروغ دینا سکتی ہے۔ میں نے یورپ کا دورہ کیا ہے، میں نے برطانیہ میں دیکھا وہاں جمعیت علماء برطانیہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے جمعیت علماء برطانیہ کام کر رہی ہے، اسی طرح ہندوستان آپ چلے جائیں جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے، بنگلہ دیش میں چلے جائیں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کام کر رہی ہے، جمعیت علماء افریقہ میں کام کر رہی ہے۔ یہ عرب حق کا وہ دور ہے جو پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو، شہادت مشن کو، نبی کی شریعت کو، دین کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اور یہ وہی مشن ہے کہ جس کی بنیاد ہندوستان کے عالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے رکھی تھی، جس نے روشن رومال کی تحریک کرائی تھی۔ یہ وہی تحریک ہے کہ جس کے آغاز میں مولانا سید حسین احمد بدری نے اپنے خون سے اس کو سینچا تھا۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جس کی قیادت پاکستان میں مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا مفتی محمود نے کی تھی۔ یہ وہی جماعت ہے اور جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جس جماعت کی ایک زندہ جاوید تاریخ ہے، جس کی ایک داستان ہے جو شاہ ولی اللہ سے چل کر اور شاہ ولی اللہ سے ہو کر آمنہ کے ذرے یتیم تک پہنچتی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جس جماعت کا ایک شجرہ نثر ہے، ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے۔ یہ وہ جماعت نہیں کہ جس کی تاریخ کوئی نہ ہو، جو طبقے کے عام کی طرح ہو، ایک آدمی سے چلی ہو دوسرے آدمی سے ختم ہو گئی ہو۔ یہ وہ جماعت ہے جو مدینہ سے چلتی ہے اور آج تک پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے میرے دوستو۔ ہم شیخ الحسن مولانا محمود الحسن کے غلام ہیں۔ شیخ الحسن محمود الحسن ہندوستان کا وہ دین انسان تھا کہ جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، جس نے علم پھیلایا تھا، جس کے شاگردوں نے ایک شاگرد مولانا اشرف علی خان تھے جنہوں نے 1000 کتابیں لکھی، ایک شاگرد عبید اللہ سندھی تھا جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے انقلاب کی دعوت پیش کی تھی، ایک شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی تھا، ایک شاگرد سید حسین احمد بدری تھے اور ایک شاگرد مولانا محمد ریاض تبلیغی جماعت کا بانی تھا، اور جس کا صدقہ پوری دنیا کے 160 ملکوں میں جس کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ الیاس دہلوی کا پیغام پہنچ رہا ہے تم، یہ مولانا الیاس دہلوی کا لشکر تھا۔ میرے دوست مولانا الیاس دہلوی نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا شیخ الہند محمود الحسن سے، شیخ الہند نے حدیث پڑھی ہے قاسم نانوتوی سے، قاسم نانوتوی نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے شاہد آج سے، شاہد آج نے شاہد درغنی سے، شاہد درغنی نے شاہد عزیز سے، شاہد عزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد شاہد احمد بہار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن صدی سے، شیخ ربیع ابن صدی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز المال سے، شیخ حسام الدین نے دو واسطہ سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے حضرت حماد سے، حماد نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے۔ علم کا مقصد رہے یہ داستان ہے اس مذہب کی جو علمی طور پر دیوبند کی سرزمین کے حصے آئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے علم مدینے سے پڑھا ہے، لیکن ہم پیروں کی گدی ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے دیوبند نقش بندی بھی ہے، شہر بھرتی بھی ہے، چشتی بھی ہے، سادری بھی ہے، ہمارے دیوبند قادری بھی ہے۔ میں نے کہا ہمارے پیر مرشد ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے علم حاصل کیا، انہوں نے رشید احمد گنگوہی نے ولایت کا سبق سیکھا۔ اٹھا دو کیا بات، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا جا کیا کرتے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی عبید اللہ مہاجا مکی سے۔ کس سے سیکھا اور کس سے سیکھا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پشاورے یا پڑھانے کی طرح نہ کریں۔ میں نے پشاورے میں ایک دفعہ تقریر کر کے لیے کہا تھا کوئی بات سمجھ میں آئی، لیکن میں جوان سوچنے کا سمجھ میں نے کچھ نہیں آتا، تمہارا پیش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا ہمارے پورے مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چاروں سلسلوں سے نقشبندیت، قادریت، سہروردیت، چشتیت چاروں سلسلوں سے خلافت کا سبق پایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ حاجی امداد اللہ نے میاں ضرور محمد سے، میاں ضرور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری میں شیخ عبد الحادی سے، شیخ عبد الحادی میں شیخ عبد الدین سے، شیخ عبد الدین میں شیخ عبد القدوس گنگوئی سے، شیخ عبد القدوس گنگوئی میں شیخ عبد الحق کروبری سے، شیخ عبد الحق کروبری میں خواجہ جلال الدین فنیسی سے، خواجہ جلال الدین فنیسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاء الدین صادر کلوری سے، علاء الدین صادر کلوری نے خواجہ فرید الدین گنج شکر سے، خواجہ فرید الدین گنج شکر نے خواجہ سید علی اجمیری سے، خواجہ سید علی اجمیری نے خواجہ مودود چشتی سے، خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے خواجہ محمد بن حرف سے، خواجہ محمد بن حرف نے سلطان ابن ہدارا سے، سلطان ابن ہدارا نے خواجہ فضان ابن الحاظ سے، فضان ابن الحاظ نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. اسی لیے میرے دوستوں سورش کشمیری نے اسی لیے اسی دیوبند کی سرزمین کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کی سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جب وہ عزت ترست سے پہنچا ہے خاص عام کو فرزان مصطفیٰ، اور دوسرے کا چار کھوٹ میں نہ موت بھی کلام تو کہتا ہے جس میں بات آئے احسان مصطفیٰ. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، اور اسی دیوبند کی سرزمین کے شیخ ہند محمود رسن نے نبی کے عشق نے چار دن شیر کہا تھا، وہ آپ کو تحفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہے حضرت شیخ محمود رسن کے بارے میں مولانا اخلاق تنظیم نے یہ شیر لکھا ہے، شاید آپ کی نظر کرتا ہوں. حضرت شیخ محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے حضور کی شان میں جنت کو خطاب کر کے کہا ہے، جنت کو خطاب کیا، جنت کو خطاب کر کے شیخ محمود نے کہا کہ تجھ میں ہم لوگ قصور رہتے ہیں، اور کو کہتے قصور محلات کو کہتے ہیں، فرمایا تجھ میں ہیرے قصور رکھتے ہیں، میرے مینے ضرور رکھتے ہیں، میرے دل کا سوال کر جنت، میرے دل میں حضور رکھتے ہیں. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ ولولہ تھا. میرے دوستو شاہ صاحب کی اصل تقریر ہوگی، میں آخر میں وہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کتابوں کا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے خمینی رحم اسلام، جس پر اعلان کیا گیا ہے. میرے دوستو اس وقت صحابہ کے خلاف بڑے بڑے فتنے دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ خمینی کا فتنہ، ٹھیک ہے، اور یہ آغا خانیت بھی اسی فتنے سے تعلق رکھتا. یہ آغا خانیت، یہ جہل، بحری فرقہ، یہ ذکری فرقہ، یہ نصیری فرقہ، یہ تمام شیعہ کے فرقے ہیں، اسماعیلی، امامیہ، یہ تمام فرقے وہی ہیں. اور میرے دوست خمینی صاحب کو آج پاکستان میں اور ان علاقوں میں کئی لوگ اسلام کا نمبر دار کرتے ہیں. یہاں رکھو میرا عقیدہ اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ جو تاریخ آدم کو یا صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے وہ مرتد ہے، سارے اسلام سے خارج ہے. یہ میرے پاس خمینی کی ایک کتاب کا فوٹو ہے، توجہ سے دیکھیں. خمینی کی کتاب کشمیر سال کے 119 صفحے پر جس علامہ سید عبد المجید مدین شاہ صاحب نے یہ کتاب ایران سے منگائی تھی اور وہ فوٹو ہم نے اس کر دیا ہے، اس میں خمینی صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عمر فاروق کا سب تھے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، عمر کافر تھا اور عمر فاروق پر کفر کا سچا جس نے لگایا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مرتد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور یہ دیکھو میرے پاس یہ چیت آئی ہے، اس چیت میں لکھا ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں تقریر ختم کریں. مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کے خلاف زبان درازی ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک توجہ سے بات سمجھے، یاد رکھو جس آدمی نے یہ رکنا لکھا ہے وہ میں شاید یہ بات نہ کہتا اگر وہ رکنا نہیں لکھتا، لیکن اس نے کیونکہ رکنا لکھا ہے میں اس کی معلومات پر میں اس طرح کہتا ہوں کہ خمینی صاحب کی حمایت کس وقت پاکستان میں مودودی کی جماعت کر رہی ہے، اور جو صحابہ کے دشمن کی حمایت کرتا ہے وہ بھی کوئی نام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
ٹیپ سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ جامعہ مسجد صدیق اکبر ناٹن چرنگی نارتھ کراچی، فون نمبر 03221899 7. نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے.